Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Buzurgane muhtaram aur bradarane aziz, Allah tabarak wa taala ke fazl o karam se Ramadan ki mubarak saatein Allah tabarak wa taala ne muyassar farma rakhi hain, jis par jitna shukr ada kiya jaye kam hai. Taqreeban آدھا رمضان گزر چکا اور اب آدھا باقی ہے. فکر اس کی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں اس شخص کو بڑا نامراد کہا گیا ہے جس پر پورا رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. اللہ بچائے اس کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کے لفظ استعمال کیے اس کے لیے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس پر آمین بھی کہی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو گھڑیاں عطا فرما رکھی ہیں یہ بڑی نعمت ہیں، اور یہ جو بدعا دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے دی اس شخص کو جو کہ سارا رمضان گزرنے کے باوجود گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، یہ اس لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے مہینے میں گناہوں کی مغفرت کرنا اور کرانا انتہائی آسان کر دیا تھا. چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت کے وعدے ہیں، روزہ رکھ لو تو مغفرت، تراویح پڑھ لو تو مغفرت، کسی کو افطار کرا دو تو مغفرت. غرض ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں، تو مغفرت کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں. شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے اور دلوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف مائل کر دیا گیا ہے. تو اس لیے مغفرت بہت سستی ہے، آسان ہے. جو شخص اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اللہ بچائے، تو اس کو فرمایا کہ وہ نامراد ہو جائے وہ شخص. تو اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مصداق بننے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرا کے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے جن کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے رمضان کے اندر، اتقاء رمضان، ان میں سے اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. تو بھائی استغفار اور توبہ، اس کی کثرت، اپنے جو گناہ سابق میں ہوئے ہیں ان سے ایک مرتبہ کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ کے توبہ کر لیں، اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ گزرے گا تو انشاءاللہ پاک صاف ہو کر، گناہوں سے پاک صاف ہو کر گزرے گا. یہ مہینہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور اس میں اس مہینے کی عظمت بیان فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے، اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے اور شہر المواساط ہے. دو لفظ خاص طور پر استعمال فرمائے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ مواساط کا مہینہ ہے. مواساط کے معنی غم خاری، ہمدردی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے. تو خاص طور پر ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا اس مہینے. یعنی ویسے تو اگر دیکھا جائے تو روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اور اس کی آپ نے آگے اسی خطبے کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا، لیکن پورے مہینے کا جو نام رکھا اور اس پورے مہینے کو جو لقب دیا وہ شہر الصبر کا اور شہر المواساط کا، کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور مواساط کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ مہینہ اس غرض کے لیے ہے کہ بندہ اپنے نفس کی تربیت کرے اس بات کے اوپر کہ جس ناجائز کام کا دل چاہ رہا ہو آدمی اللہ کی خاطر اسے رک جائے. روزہ اسی کی مشق ہے. کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھائیں گے، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پئیں گے، بیوی کے ساتھ اختلاط کا دل چاہ رہا ہے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. تو نفسانی خواہشات کا مقابلہ اور نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے پامال کرنے کا عمل، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے. اس لیے اس کو کہا گیا شہر الصبر. صبر کے لفظی معنی ہے قرآن شریف میں بہت استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. ہمارے ہاں اردو میں تو صبر کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی کو تکلیف پہنچ گئی، مصیبت آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، صبر کرو، یعنی اس کے اوپر کچھ زیادہ جزا فضا نہ کرو کوئی. لیکن شریعت میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے. صبر کے معنی ہے نفس کو باندھنا، اپنے آپ کو باندھنا، لفظی معنی یہ ہے اس کے. باندھنے کے معنی یہ کہ نفس تو بھاگنا چاہ رہا ہے، مثلا نماز کا وقت ہو گیا، نفس بھاگنا چاہ رہا ہے کہ یہاں سے نکلوں کہیں اور بھاگوں. صبح کو فجر کا وقت ہو رہا ہے اور نماز کا کی آواز دی جا رہی ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ میں سوتا رہوں، وہ نماز سے بھاگنا چاہتا ہے. اس کو باندھنا کہ نہیں کہیں اور نہیں جاؤ گے، نماز کو جاؤ گے. تو نفس کے خلاف، اس کی خواہشات کے خلاف، اس کے تقاضوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، یہ صبر ہے. صبر علی الطاعۃ اس کو کہتے ہیں. جس عبادت کی، جس طاعت کی انجام دہی میں نفس رکاوٹ بن رہا ہو، وہاں نفس کی بات نہ مانے، اللہ کی بات مانے، یہ صبر علی الطاعۃ. اور اسی طرح نفس بھاگ رہا ہے معصیت کی طرف، گناہ کی طرف، فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کا مزہ لے لوں، آنکھوں کو غلط استعمال کر لوں، زبان سے غیبت کر لوں، جھوٹ بول دوں، رشوت لے لوں، یہ دماغ پہ شیطان اور نفس جو ہیں وہ گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس نفس کو باندھنا کہ نہیں نہیں، تجھے اس معصیت کی طرف نہیں جانے جانے دوں گا، یہ صبر علی المعصیہ. تو نفس کو باندھنے کا ساری تربیت رمضان میں یہی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے کی عادت ڈالو, نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی نہیں, اللہ کو کے حکم کو ماننے کی عادت ڈالو. اس لیے فرمایا شہر الصبر. تو بھائی کھانا پینا چھوڑ دے آدمی روزے میں, اور گناہ نہ چھوڑے, رشوت کھانا نہ چھوڑے, چوری کرنا نہ چھوڑے, غیبت کرنا نہ چھوڑے, جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, تو کیا ہوا بھائی؟ وہ صبر جو صبر کا جو مہینہ تھا اس کا تم نے فائدہ تو اٹھایا نہیں, صرف کھانا پینا ہی چھوڑ دیا, اور جو پہلے سے گناہ کے کام تھے وہ چھوڑے نہیں. تو اللہ بچائے صبر کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوا, روزے کا وہ فائدہ حاصل نہ ہوا کہ جس کو قرآن نے کہا تھا لعلکم تتقون. تو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, لہذا عادت ڈالو اس بات کی کہ نفس جن گناہوں کی طرف مجھے لے جانا چاہ رہا ہے میں اس کی مخالفت کر کے, اس کے خواہشات کو پامال کر کے اللہ کا حکم مانوں گا. یہ ہوا معنی شہر الصبر کے. اور دوسرے فرمایا شہر المواسات, یہ ایک دوسرے کی غمخاری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے. یوں تو شریعت نے ہر حال میں ہی حکم دیا ہے غمخاری کا, دوسروں کے درد کو محسوس کرو, دوسروں کی ضرورتوں کو محسوس کرو, دوسروں کے کام آؤ, دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ساری شریعت بھری ہوئی ہے ساتھ کام سے. لیکن اس خاص رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو کہہ دیا کہ یہ مہینہ ہی غمخاری کا ہے, یعنی وہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے عام حالات میں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس کے کام آؤ, ان کی خدمت کرو, ان کے دکھ درد میں شریک ہو, ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو, اس کی مشق کرو اس رمضان کے مہینے میں. مشق یہ کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ہمدردی کے کام کرو, اور لڑائی جھگڑے سے بچو. یہاں تک فرما دیا کہ ان جہلا علی احدکم جاہل, اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے آ جائے, لڑائی کرنے اور لڑنا چاہے, تو کہتے اسے کہہ دو انی صائم, بھائی میرا روزہ ہے. جب کوئی شخص لڑائی کے موڈ میں آ جائے اور برا بھلا تمہیں کہنا شروع کر دے اور بلند آواز اس کی ہو جائے, ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے, تو تمہارے نفس کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ جتنی زور سے یہ بول رہا ہے اسے دگنی زور سے میں جواب دوں اس کا, اور جس ترارے میں یہ آیا ہوا ہے تو میں بھی اتنے ہی ترارے میں آ کے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, یہی تو موقع ہے تمہارے امتحان کا کہ کیا تم بھی اسی طرح جہالت کا معاملہ کر کے تم بھی اسے وہی لڑائی پہ اتراؤ گے. کہا فرمایا نہیں, آج تمہارا امتحان ہے اور عادت اس کی ڈالنی ہے کہ اگر کوئی لڑنے آ بھی گیا ہے تو کہہ دو انی صاحب, میرا روزہ ہے بھائی, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو لڑائی کرنے والا لڑائی کر پر تل کر آ گیا, اس کے ساتھ بھی یہ برتاؤ ہے کہ لڑوں گا نہیں میں تم سے. یہ مشق کرائی جا رہی ہے حلم کی, بردباری کی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو غصے کو پی جائیں اور لوگوں سے درگزر کریں, ان میں شامل کرنا مقصود ہے. حدیث میں ایک حدیث میں مروی ہے کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب گھونٹ ہے غصے کا گھونٹ. غصہ آ رہا تھا, دل چاہ رہا تھا میں اس کا منہ نوچ لوں, لیکن غصے کو پی گئے اللہ کی خاطر. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھا بہادر کون ہوتا ہے بھائی, تو سرکار تو لوگوں نے جواب دیا بہادر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے لڑائی ہو تو پچھاڑ دے دوسرے کو. فرمایا کہ نہیں, بہادر وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے پر قابو پا لے, وہ ہے بہادر. پچھاڑنے والا بہادر نہیں ہے. بہادر وہ ہے کہ غصہ آ رہا تھا زبردست, نہیں چاہ رہا تھا میں اس کا منہ نوچ لوں, اس کو برا بلا کہہ دوں, اس کو گالیاں دے دوں, لیکن اللہ کی خاطر غصے کے گھونٹ کو پی گیا. یہ ہے, یہ مقصود ہے. تو دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنو, تکلیف کا سامان بننے سے بچو, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مواسات. تو مواسات یعنی غم خاری, دکھ درد میں دوسرے کے شریک ہونا. یہاں تک فرمایا کہ افطار کرا دو کسی کو, تو کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ سے افطار کرا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کی پیاس سے محفوظ رکھے گا. تو کیا مطلب ہے کہ بھائی افطار کے وقت میں خود تو تم نے افطاریاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں اور بہت کچھ جمع کر لیا, لیکن یہ بھی دیکھو کہ تمہارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بھی آیا افطار کے کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ان کے پاس بھی اتنا ہے کہ وہ خود افطار کر سکیں, اپنے بچوں کو کرا سکیں, اپنے گھر والوں کو. لہذا فضیلت بیان فرما دی دوسرے کا افطار کرنے کی. اور کہتے پیٹ بھر کر اگر کھلا دیا افطار کے موقع پر کسی کو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیض و قصر سے ایسا جام پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. تو یہ غمخاری کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنا خود افطار کر کے بیٹھ جاؤ, اپنے پڑوسیوں کو دیکھو, اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو ان کے پاس اتنا ہے کہ نہیں ہے. اور ویسے بھی دوسروں کو صدقہ خیرات کی کثرت. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی. آپ یوں تو ہر آپ کی سخاوت کا کوئی ٹھکانے ہی نہیں تھا, آپ کا دریا بہتا تھا سخاوت کا ہر آن, لیکن فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے چلتی ہوئی ہوا, جیسے ہوائیں چل رہی ہیں, یعنی بس مسلسل داد و دہش کا سلسلہ جاری ہے, جو آ رہا ہے لے کر جا رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جتنا اس زمانے میں کوئی خرچ کرو تو اللہ کے راستے میں کرو, کسی کی مدد کے لیے کرو, کسی بھی نیک کام میں کرو, اس کا ثواب. حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آدمی کوئی بھی نیکی کا عمل کرے تو اس کا اگر نفلی عمل کیا ہے تو اس کا ثواب فریضے کے برابر, اور فریضہ ادا کیا ہے تو اس کا ثواب 70 فریضے ادا کرنے کے برابر. تو اگر اسی لیے عام طور سے مسلمان جو ہے نا وہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے یہ اس مہینے کو اس لیے خیال سے منتخب کرتے ہیں کہ بھائی ایک روپیہ دیں گے زکوٰۃ کا تو وہ 70 روپے کے برابر ہوگا, 1000 دیں گے تو 1000 70,000 کے برابر ہوگا. اس لحاظ سے لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں. اس لحاظ سے تو اچھی بات ہے کہ رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ اس میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں. رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ بھی سمجھا دوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے زکوٰۃ، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر انسان کی زکوٰۃ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ ہر انسان کی الگ ہوگی، یعنی وہ تاریخ جس میں پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا، پہلی بار اس کے پاس اتنے پیسے آئے جو نصاب کے برابر ہوتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر، وہ اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ. وہ چاہے شعبان ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے رجب ہو، چاہے شوال ہو، چاہے ذوالقعدہ ہو، کوئی مہینہ ہو، جب پہلی بار انسان صاحب نصاب بنا وہ اس کی تاریخ زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی. اب آئندہ ہر سال اس کو اسی زکوٰۃ، اسی تاریخ پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کی. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ایسے ہی اندازے سے، مناسب اندازے سے کوئی تاریخ مقرر کر سکتا ہے کہ بھائی یاد تو رہا نہیں پہلی بار کب بنے تھے، لیکن ایک اندازہ کیا کہ شاید رجب میں بنے تھے تو اس رجب کا مقرر کر لیں. رمضان کا اندازہ ہوتا ہے تو رمضان کا کر لیں، ضروری نہیں کہ رمضان ہی ہو. تو فرض پہلے بھی، اگر فرض کرو رجب میں فرض ہو گئی، رجب کے مہینے میں فرض تو ہو گئی. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرض تو ہو گئی، حساب بھی کر لیا رجب کے اندر، لیکن اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو دیں گے. یہ بات صحیح نہیں، بلکہ جب فرض ہو گئی اور کوئی مستحق سامنے ہے تو اس مستحق کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو دینا چاہیے، پہلے ہی دینا چاہیے. اس انتظار میں بیٹھا کہ چونکہ 70 گنا ثواب ملے گا رمضان میں، لہذا بچارے کا اگر 2 مہینے بھوکا رہے کوئی آدمی تو کوئی بات، کوئی مذائقہ نہیں. یہ بڑی غلط بات. اگر جتنی زیادہ ضرورت کے وقت میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اتنا ہی اجر ثواب انشاءاللہ ملے گا، اس کے لیے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ضرورت کے اوپر دار و مدار ہے. ہاں زیادہ زکوٰۃ ہے تو کچھ وسعت دیتی، کچھ رمضان کے لیے رکھ لی، کوئی رض نہیں. تو بھائی رمضان کے اندر زکوٰۃ اگر کسی کے ذمہ فرض ہے تو اس زمانے میں اب تک ادا نہیں کی تو رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ 70 گنا ثواب ملے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ دینے والے بھی بہت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیتے ہیں، لیکن بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اس کی ادائیگی میں. حساب کتاب نہیں رکھتے لوگ، حساب لگانا بھی نہیں آتا کس طرح حساب لگایا جائے زکوٰۃ کا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے. بیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کے نہ دینے کا. تو اس لیے اس کے مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے. ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے جس کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھے. ہمارے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم کا چھوٹا سا رسالہ ہے احکام زکوٰۃ کے نام سے، چھوٹا سا ہے، وہ سب پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کے بنیادی احکام کیا ہیں. ہمارے یہاں مرکز الاقتصاد جو ہمارے یہاں قائم ہے، سینٹر فار اسلامک اکنامکس، اس کی طرف سے ہم نے ایک ہینڈ بل چھاپا ہوا ہے جس میں طریقہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے، اس کا فارم بھی بنا کے دے دیا ہے اس میں کہ کس طرح حساب لگایا جائے زکوٰۃ کا، وہ ساری تفصیل آ گئی. اس کا جاننا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں بھائی اپنے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، دین کے علم میں بھی اضافہ کرنا چاہیے. تو یہ کتابیں پڑھ کر زکوٰۃ کے صحیح احکام معلوم کر کے پھر زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو چند موٹے موٹے احکام اگلے جمعہ میں عرض کر دوں گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائی اور موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ. لیکن یہ کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے بنیادی احکام معلوم کریں، اس کے مطابق عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.